zamandaki selam tegili ektefa salavat verişte. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve ni'mel mu'la ve ni'men nasir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقران المجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بيتكم عزیزان محترم ماہ رمضان کا دوسرا دن خدا کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ توفیق ہوئی ہے کہ گزر گیا جمعہ کا دن تھا جمعہ خود ایام کے اندر عید کا دن کہلاتا ہے اور جس طرح بہت ساری ہم باقی عیدیں مناتے ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ عید غدیر ہے جمعہ کا دن بھی ایام میں عید سے اور آداب جمعے کے جو ہیں وہ روایات میں بہت زیادہ آئے ہیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں بہرحال ان کو انجام دیں خاص طور پر جمعے کے دن جمعے کا غسل جو ہے وہ بہت مستحب ہے سنت موقع ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ جمعے کا غسل نہیں کر پائیں گے تو ایک دن پہلے کر لیں رجا کی نیت سے اور اگر آج آپ سے چھٹ جائے جمعے کے دن تو آپ بعد میں قضا کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں اس کے کیا اثرات ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے یقیناً اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جو شاید ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتی ہیں یہ جو روایات میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں اس دن ناخون کاٹے اس دن نہیں کریں اس دن جو چیزیں ہماری روایات بہت ساری چیزیں ہم نے خود بھی بنائی ہوئی ہیں اس کی بات نہیں کر رہا جو روایات میں جو ہماری اوتھینٹک بک کے اندر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اس کے ہماری بدن کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں آج جو ہم بہت ساری بیماریوں کے شکار ہیں دنیا کی چیزوں کے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت الہی کو اپنی زندگی سے دور کر دیا ہے ہم چاہے کھانے پینے کی بات کریں چاہے سونے کی بات کریں کتنی ساری چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیزیں جو ہیں وہ آج سائنس جو ہے وہ کئی چیزوں کو کہتی ہے کہ اس کو انجام دیں جبکہ 1400 سال پہلے رسول خدا بہت ساری چیزیں فرما گئے ہیں جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں دن میں 2 دفعہ برش کیا کرو سونے سے پہلے کرو صبح اٹھ کے کرو خوب یہ رسول خدا جو ہیں وہ حتی رسول خدا مسواک کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ وہ تھا کہ میں زیادہ نہیں تلقین کرتا کہیں واجب نہ ہو جائے اتنا رسول خدا فرماتے تھے ہر نماز سے پہلے مسواک کرے انسان مسواک اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مسواک وہی اگر وہ ڈنڈی مل جائے مسواک کی جو ہے وہ تو بہترین ہے لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے برش کر سکتے ہیں تو برش کریں کریں صاف کریں بہت ساری چیزیں دانتوں کے ذریعے سے بدن کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں چاہے وہ کھانے کے ذرات ہوں چاہے وہ اسمیل ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو اور مسواک کا میں نے بھی کچھ عرصے پریکٹیکل کر کے دیکھا خود جو مسواک ہے وہ جو اسٹک والی مسواک ہے اس سے کرنے سے دانت صاف کرنے سے انسان کا ارادہ قوی ہوتا ہے یعنی انسان بعض اوقات کہتا ہے یہ کم کرنا چاہ رہا ہوں میں اور رمضان میں زیادہ انسان کو ارادے کی ضرورت ہے مثلا میں نیت کی ہے روز قرآن پڑھوں گا اور مثلا پورا 12 پڑھوں گا خوب نہیں پڑھ پاتا میں میں اتنی باقی چیزیں کرتا رہتا ہوں، اس میں میرا ارادہ کبھی نہیں ہو پا رہا، چاہ رہا ہوں مگر نہیں کر پا رہا، یعنی میرا ارادے میں ضعف پایا جا رہا ہے، تو میں اس ضعف کو بہرحال کسی طریقے سے پورا کروں۔ تو یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے وہ صلوات ہے محمد و آل محمد پر،
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
اس کے اپنے اثرات ہیں، بہرحال صلوات تو آپ جتنا بھیجیں کم ہے دنیا میں، یہ ویسا ذکر ہے کہ جیسے پروردگار کہتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں ملائکہ بھی کرتے ہیں، تو مومنین بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سب صلوات بھیج رہے ہیں کس پر؟ محمد و آل محمد پر۔ تو اس کے اپنے اثرات ہیں، یہ چیزیں ذرا ہمیں یہ بہت ضروری ہیں آنے والی نسل کو بتانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے دین آنکھیں بند کر کے دیندار ہیں، یعنی وہ سب کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، جبکہ بہت ساری چیزوں کی ہمیں آج کی نسل لاجک مانگتی ہے، آج وہ کہتی ہے کوئی ریزن پیش کرے، تو آپ کے ہمارے پاس ریزنز ہونے چاہیے، کیونکہ دین ایسا تھوڑی ہے ہمارا کہ مطلب آنکھیں بند کر کے اٹھ گئے تھے، تو دین لاجیکل ریزن ہے، دین کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جب رسول خدا کہتے ہیں سونے سے پہلے واش روم جاؤ، یعنی اس میں حکمت ہے کہ تاکہ انسان اپنے جو ہے وہ شکم کو خالی کر کر جب سوتا ہے، کھانا جو ہے وہ رات کا ہلکا کھاؤ اور سونے سے کچھ گھنٹے پہلے کھاؤ، یہ سب روایات کے اندر آداب کیوں ہیں؟ کیونکہ تم پرخوری کرو گے، تم زیادہ کھاؤ گے، فجر کی نماز میں اٹھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور جب انسان رات کو زیادہ کھاتا ہے تو پھر خیالات خوابات بھی اسی وجہ سے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب میں نے یہ خواب دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، ہم نے اپنے اساتید سے پوچھا تو کہنے لگے اس سے پوچھو رات کو کھانا کب کھایا تھا اس نے، ظاہراً تو اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں خواب میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں انسان کی اپنی ہیں، کرافٹڈ عمل کی وجہ سے ہیں، لیکن کیوں کہ سنت الہی کا نہ تذکرہ ہے نہ عمل ہے، تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ماہ رمضان ہے، میں اب اس کے علاوہ اور آپ کو کیا بتاؤں۔ ان شاء اللہ اللہ توفیق تو خدا محرم میں آنے کی، تو محرم میں الگ طریقے سے انسان مجالس پڑھے، لیکن ماہ رمضان میں تو یہی ساری باتیں ہیں جو کہ ہم عام پورے سال میں ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے گفتگو کرنے کی اور نہ ہمیں سننے کی، آپ بھی نہیں سنیں گے رمضان کے علاوہ میں ایسی باتیں کروں گا، آپ کو مان سب کیا ہوگی، یہ باتیں پھر کبھی کیجیے گا، ابھی تو ہم مجلس سننے آئے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ مجلس بھی ہم نے اپنی مرضی کی سننی ہے، وہ جو آیا ہوا ہے حوضے سے اس کو نہیں سنانا کہ وہ اپنی مرضی سے سنائے، آپ کو بہتر جانتا ہے کالا امام صادق علیہ السلام، کالا امام باقر علیہ السلام کیا ہے، نہیں مجلس بھی اپنی مرضی کی چاہیے، مرضی کی نہیں آئے گی تو باہر بیٹھے رہیں گے ہم لوگ تھوڑی دیر تک، پھر آخر میں اندر آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے کوئی، بہرحال لیکن بہرحال اچھی بات ہے، چاہے آخر میں کوئی آئے چاہے پہلے کوئی آئے، آنا ضروری ہے، آتے رہیں، کسی کو یہ نہ بولیں گے دیکھیں یہ تو بڑی دیر میں آتے ہیں اندر دیر، نہیں آنا چاہیے، اس در سے جو جڑا رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، چاہے وہ مجلس سننے آیا چاہے وہ ماتم کرنے آیا چاہے وہ نیاز کھانے آئے، جب بولیں گے نا آپ تو بالکل آخر میں آتے ہیں جب نیاز ہوتی ہے، کوئی نہیں، یہ شاید نیاز کی برکت اس کو کہیں نہ کہیں لے جائے، کم از کم حلال لقمہ تو کھا رہا ہے، اس دنیا کے حرام لقمے سے تو کئی بہتر ہے جو دنیا حرام لقمے کھا رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں آنا ضروری ہے، لیکن جانا پھر وہ نہ جائے جو آیا تھا، جائے وہ جو تبدیل ہو کے جائے، یہ در ایسا ہے کہ یہاں حور آیا تھا اور حور علیہ السلام واپس گیا ہے، وہ ضروری ہے کہ میں آ تو گیا خوب آ گیا، خوب اول تو میں خود نہیں آ سکتا، جب تک وہ بلائے نہیں تو میں نہیں آ سکتا، خوب اگر انہوں نے بلایا ہے تو پھر میری ظرفیت کے میں ہے کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤں، اس در سے برکتوں کو سمیٹ کے لے کے جاؤں، اٹھ کے لے کے جاؤں، یہ جگہ آسان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کے اجتماع ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، دنیا ذکر بھی کر رہی ہے، ہر طرح کا ذکر کر رہی ہے، لیکن جس مجالس اور محفل کی بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو، وہاں ذکر خالی ہوا ہے، خالی باتیں ہیں، خیالات ہیں، توہمات ہیں، نہ اس دنیا میں کسی کمال پہ پہنچا سکتے ہیں نہ آخرت میں کسی کمال پہ پہنچائیں گے۔ تو ہم شکر کریں کہ ہماری مجالس اور محفل کی بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، ظاہر ہے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجا، صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں تم نمازیں پڑھ لو، اتنی نمازیں پڑھ لو، اتنے سجدے کر لو، اتنی حجیں کر لو، سب کر لو، سارا دن تم یعنی روزے کی حالت میں رہو، ساری شب تم رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرو اور پوری زندگی گزار دو ایسی، مگر اگر تمہارے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو یہ ساری نمازیں باتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو ہم خدا کا شکر کریں عزیزان محترم کہ ہم اس ولایت سے متمسک ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں ہر کسی کو مولا کی معرفت کمال پر ہو، نہیں ہے، جب امام کے صحابیوں کی معرفتوں کے درجات تھے تو میرے اور آپ کے بھی درجات ہو سکتے ہیں. خوب ایک آدمی جس طرح ہی بہرحال سمجھتا ہے اس کو سمجھنے دیں. اب میں اگر چار باتیں جان لیتا ہوں تو میں سامنے والوں کہتا ہوں لو اس کو کیا پتا مولا کیا تھے. بھائی اس کا بھی مولا ہے, اس کو بھی سمجھنے دیا. آج تو طارق جمیل صاحب کے کلپ نے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ بلاسٹ مارا ہوا ہے پورا, ہر بندے نے جو ہے اس کو شیئر کیا ہوا ہے فیس بک پہ. تو بہرحال انہوں نے, مجھے نہیں پتا بیان ان کا کتنا, یقیناً پرانا نہیں ہوگا کہ نیا بیان ہی ہے. اور جو مزے کی بات تھی اس بریکٹ میں نے دیکھا جو انہوں نے کہی اور یہ کہی کہ میں نے کچھ دن پہلے یہ غور کیا. شکر ہے بہرحال کچھ دن پہلے ہی غور کر لیا, مگر کر لیا غور انہوں نے. اور غور کیا انہوں نے کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اور پھر انہوں نے تصریح بھی کی کہ دیکھیں مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں. ہم تو پچھلے کئی سو سال سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں. چلے شکر ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں میں اب حضرت علی نہیں کہوں گا, میں مولا علی کہوں گا. اور کہیں کہ شیعہ جو مولا علی کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے کہا کہ مولا علی ہے. وہ تو یہ تو بہت سال پہلے وہ خدا, بہرحال ہر آدمی کا ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ عالم برزخ میں کیا مقام ہے, لیکن وہ مصطفی فتح علی خان یہی کہتے تھے کہ آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے. تو بات یہی ہے کہ وہ کہنا تو ہے سب نے. اور دیکھیں آقا جگہ نہیں ہے, فرار نہیں ہے ولایت سے. آپ کچھ بھی کر لیں, جس جنت کی تمنا میں آپ روزے رکھ رہے ہیں, جس جنت کی تمنا میں آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں, جس جنت کی تمنا میں آپ سجدے کر رہے ہیں, اس جنت کے دروازے پر جب آپ جائیں گے, حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو, جب آپ جائیں گے تو جب آپ تکل باب کریں گے, وہ جو جنت کے دروازے کی کونٹی کھٹکھٹائیں گے تو اس سے جو آواز آئے گی وہ یا علی کی ہے. تو اگر تو یہی تعلقات بنا لیے مولا سے تو وہاں کام آئیں گے, لیکن اگر یہاں تعلقات نہیں بنائے تو وہاں بھی کام نہیں آئیں گے. دنیا کا رول ہے یہ. تو آج آپ پی آر بناتے ہیں کس سے, کبھی اسپانسر سے, کبھی کسی لوکل سے, کہ شاید کبھی کوئی کام نکل جائے. پاکستان میں تو لوگ بڑی پی آر بناتے ہیں نا, منسٹر سے, اس سے, اس سے. آج کل لوگ مولویوں سے بھی پی آر بناتے ہیں کہ مولانا کے بھی تعلقات ہو ہی جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو نکال ہی دیں گے. لیکن بعض اوقات بےچارہ مولانا معاشرے میں یا نکاح پڑھواتا ہے یا بےچارہ جنازہ پڑھاتا ہے, اور اس کے علاوہ مولانا کو کیا, ارے مولانا کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جی آپ ہی کو سب کچھ پتا ہے جو دنیا میں, کہ جب پھنستے ہیں تو پھر آپ مولانا کے پاس آ جاتے ہیں. تو بہتر ہے مولانا سے بھی پی آر اچھی بنا لیں, کیونکہ جنت کی فلائٹ مولانا کے پاس ہی ہے. باقی فلائٹوں کے آپ ٹکٹ کہیں اور سے لے لیں گے, لیکن جنت کی فلائٹ کا ٹکٹ اس ٹائم مولوی کے پاس ہے. اور کیوں نہ ہو, جس در کے بہلول جنت بانٹتے ہوں اس در کے طالب علم کیوں نہیں جنت بانٹ سکتے. تو بہرحال گھبرائیں نہیں. اب آپ بولیں گے مولانا جنت بانٹنے آئے ہیں, اس سال مان میں ہم بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ. جنت خدا کی ہے, جنت رضائے الہی ہے. خدا کی رضا علی کی مرضیوں میں پوشیدہ ہے. اگر اس ولایت کی مرضی پر زندگی گزر گئی جنت ہے, اور اگر اس ولایت کے مخالف رہے, یعنی زبان سے تو رہے مولا کے ماننے والے لیکن عمل میں پیچھے رہ گئے, تو ہماری اپنی شرمندگی ہے عزیزان محترم. یعنی وہاں پر جب قیامت میں برپا ہوگا تو وہاں جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ تو مانتے ہی نہیں تھے, لیکن ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم تو مولا کے ماننے والے تھے اور کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ابھی ہمیں اپنی زندگی میں ہی صحیح کر کے جائیں, تاکہ جو ہے وہ میں وہاں شرمندگی نہ ہو عزیزان محترم. یہاں آپ کو مجھے بعض اوقات, میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ غلط کام کروں, میں اپنے استاد کے آگے شرمندہ ہوتا ہوں جب میں اپنے استاد کے سامنے جاتا ہوں. اور وہ استاد ایسے نہیں ہے کہ مجھے ان کو کچھ بتانا پڑتا ہے, وہ میری شکل دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کیا کر کے آیا ہے. میں ان کے آگے شرمندہ ہوتا ہوں. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ رہے کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آغا بہجت فرماتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ استغفار کر کے آیا کرو. کیوں؟ کیونکہ آغا بہجت کو اصلی شکلیں نظر آتی تھی. اصلی شکل کیا ہے؟ یہ میری اصلی شکل نہیں ہے, یہ میری ظاہری شکل ہے. میرے اندر میرے نفس کی جو شکل ہے, جو میرے عمل کی وجہ سے ہے, اگر میرا عمل اچھا ہے تو اچھی شکل ہے، اور اگر میرا عمل برا ہے تو میری شکل مختلف جانوروں کی شکلوں میں ہے. جتنا بدتر عمل خدا نہ خواستہ اتنا بدترین جانور ہوں میں، اور جتنا بہتر ہوں گا اتنی شکل میری بہتر ہے. تو اس لیے فرماتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ تو استغفار کر کر آیا کرو. کیوں؟ تاکہ میں تمہاری صحیح شکلیں نہ دیکھوں. یعنی الہی نمائندے تھے، خدا غفار ہے، ستار ہے خدا، تو یہ بھی اپنے آپ کو اس میں تو ہم نہیں دیکھنا چاہتے تمہیں. بہت بڑے عالم دین تھے، نجف اشرف کے اندر، اور جیسی مولا کی زیارت پہ جاتے تھے لیکن جب باہر آتے تھے تو اپنی ابا کو اپنے چہرے پر ڈھانپ کے آتے تھے. تو ان کا شاگرد دروق انہیں دیکھتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. ایک دن سامنے آ گیا، کہا مجھے اس کا راز بتائیں. کہا میں نہیں بتاؤں گا. کہا نہیں، مجھے آپ بتائیں، جاتے تو آپ صحیح ہیں، واپس آپ اپنے آپ کو چھپا کے آتے ہیں کہ کسی کو آپ دیکھیں نہیں. تو کہتا ہے کہ میں ایک شرط بتاؤں گا کہ تم جب تک میں زندہ ہوں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. کہتا میں نہیں کروں گا. کہا کہ میں جب اندر جاتا ہوں مولا کی زیارت پر تو مولا میرے آگے حجابات ہٹا دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو میں جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ دیر عمل تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ جب یہ کم ہو جائے تو میں دوسرے لوگوں کو ویسے ہی دیکھوں جیسے وہ اصلی ہیں، تو میں نہیں چاہتا، اس لیے میں یہ ابا کو ڈھانپ کر آتا ہوں. یہ اولیاء خدا ایسے تھے عزیزان محترم. ہم آج بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روم میں مجتہدوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا، ہمیں تو دیوار کے ادھر نظر نہیں آتا. ہم تو فون پہ کسی سے بات کریں دو چار دن بعد، دس دن بعد اس کی آواز نہیں پہچانتے. یہ دیوار کے ادھر نہیں، یہ تو ہمارے آخرت تک کے معاملات کو دیکھ لیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس گھرانے کے نوکر ہیں، انہوں نے جو پایا ہے انہی ذریعوں انہی حرموں کے سجدے سجدوں سے پایا ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آیت اللہ مصباح یزدی اتنے بڑے دنیا کے اس ٹائم بڑے فلاسفر میں سے ہیں، میں نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ درود بھیج دے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذریعے کے سامنے انہیں ایسے دیکھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیسے گریا کر رہا ہوتا ہے. یہی در ہے دینے والے، ہم لے نہیں پا رہے. اسی لیے انسان کو اپنے عمل کو، میں تو نہیں جانتا آپ کے عمل، آپ میرا عمل نہیں جانتے، میں تنہائی میں کیسا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، مگر یہ اولیاء خدا جانتے ہیں. جب ان کے پاس جاؤ تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، اور یہ ڈاکٹر ہیں بیسکلی، روحانی ڈاکٹر ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو ڈاکٹر نہیں بتاتے بس یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، تو وہ خود آپ کی نفس چیک کرتا ہے، آپ کے چہرے کے رنگت سے، آپ کی چیزوں سے پہچان جاتا ہے آپ کو درد جو ہے وہ مائیگرین کا ہے، بھوک کا ہے، یا سر درد آنکھ کا درد ہے. وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آنکھیں ٹیسٹ کرائیں، وہ آپ کو بتا دے گا مائیگرین. وہ آپ خود کیوں نہیں گولی کھا لیتے؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. آپ آنکھوں کے درد کی وجہ سے سر درد میں پیناڈول نہیں کھائیں گے، آپ آنکھیں ٹیسٹ کروائیں گے، چشمہ پہنیں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم سب مجتہد ہیں، دین کے معاملے میں ہماری رجوعات مراجعات نہیں نہیں ارے مولانا کو کیا پتا، ارے مجتہد کو کیا پتا، ہمیں سب خود پتا ہے. اور ہم اتنے زیادہ دیندار ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی ہم سے زیادہ مذہب کی معلومات تو خیر ہمیں ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم فتوی دینے میں سب اوکے ہیں. فتوا لے لیں آپ سب سے، حرام کرا دیا، یہ کرا دیا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہم کس نہج پر ہیں. مجھے کل پنجاب سے کسی نے کل یا پرسوں فون کیا، پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جو روزے کی حالت میں مر جائے وہ کافر مرتا ہے. اب یہ وہاں ہیں جہاں علماء زاگرین ہیں، ایسا نہیں کہ ایسا جنگل ہے کہ جہاں کوئی آج تک گیا ہی نہیں ہے. نہیں، یہاں بحث ہو رہی ہے، شرٹ لگی ہوئی ہے. چلو مولانا جاننے والے مولانا نکل آئے تو واٹس ایپ پہ مولانا کو تو لوگ فری میں ہیں، مولوی تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پوچھ لیتے ہیں مسئلہ. تو خدا کا شکر ہے، بہرحال یہ بھی توفیق الہی ہے ایک بار آج کل اس کی وجہ سے انسان. تو کیا ہے، روزے کی حالت میں کافر مرے. میں نے کہا اول تو خدا کا بندہ عبادت میں، روزہ عبادت ہے، روزہ خدا کے قریب کرتا ہے، روزے میں انسان کی سانسیں عبادت ہیں، اس عمل میں اگر جا رہا ہے تو خدا کے بہترین ہے وہ، قریب میں کیا ہو گیا ہے کہ وہ کافر مر گیا. کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جہاں سے دین لینا ہے وہاں سے نہیں لے رہے دین، فیس بک سے اور یوٹیوب سے لے رہے ہیں. فیس بک کا فتویٰ، یوٹیوب کا فتویٰ. میں لندن میں تھا تو وہاں کال آئی ایک محترمہ کی، وہاں صاحب فلانے مسئلے پر جو ہے وہ. میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ तो वो नहीं, हमने तो वो यूट्यूब पे देखा है, तो मैंने फिर यूट्यूब से तकलीद करें और यूट्यूब से पूछें फिर आप क्यों, क्योंकि हमने असल में दीन को समझा हुआ, मसला ही कोई नहीं। अजाने मोहतर, अगर दीन मसला नहीं था या इतना हल्का था तो 1,24,000 क्यों भेजे परवरदिगार ने उन छोटे छोटे कबीलों में। बनी इसराइल ने 300 नबियों को तुलू बैन हरमैन जो है वो शहीद कर दिया। खुदा का खुदा दीन को अहमियत दी। मौलाए कायनात क्या इरशाद फरमाते हैं कि वो नेमत जिसका तुम सबसे ज्यादा शुक्र करो वो क्या है? दीन इस्लाम है। यानी ये वो नेमत है जिसका तुम सबसे ज्यादा शुक्र करो। और दीन कामिल ही विलायत अली इब्ने अबी तालिब पर हो रहा है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन हमने मुकम्मल कर दिया इस विलायत के साथ। अब ये हमने भी जो विलायत ली हुई है ये बस हमने बस बातों में ली हुई है, अमल के पैरोकार। मैं आपको नहीं कह रहा खुदा ना खास, तो मैं अपने आप को कह रहा मेरा अमल नहीं है अच्छा जैसा एक मौला का मानने वाला शिया होना चाहिए, मैं वैसा नहीं हूं। अच्छा मैं अपने आप को बड़े आराम से, वो कहां हम लोग कहां, वो कहां हम लोग, अगर जो उन्होंने बातें की थी हमारे अमल के लिए नहीं थी तो फिर वो मार्च में जाते या प्लूटो में जाते या किसी और गैलेक्सी के अंदर जाते, जो मिल्की वेव गैलेक्सियां हैं वो कहीं और जाते। तो कायनात तो आपको देखे ना आजकल जो है वो एक सूरज के दूसरे सूरज तक एक के फासले पर पता नहीं 8,000 माइल के फासले पर कायनात इतनी बड़ी है कि अभी तक दर्द पे दर्द नहीं कर पा रहा इंसान। और अभी तो सिर्फ एक स्टेज नहीं हो रही है, बाकी जो ब्लैक होल्स हैं वो कुछ और हैं, फिर उसके बाद पता नहीं। ये सिर्फ मादियत है, ये बरज़ख नहीं है। बरज़ख इसके 8 गुना बड़ी है। और कयामत तो वहां पर तो हर शख्स के लिए जो मकाम है वो एक अलग है। यानी अगर हम सिर्फ खालिक की इस मखलूकात को देख लें तो हम सर सजदे से कभी नहीं उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। आयतुल्लाह उसमें बहजत यही फरमाते थे, अगर तुम्हें खुदा के वजूद का एहसास हो जाए तो कभी भी तुम गुनाह नहीं करोगे, क्योंकि हमें एहसास नहीं है खुदा का, खुदा है भी कि नहीं है। जबकि मौलाए कायनात क्या फरमा रहे हैं, मैंने अपने इरादों को टूटने से परवरदिगार को पहचाना। आजिज़ाने मोहतरम, हम कंफ्यूजन का शिकार हैं, हमें मारिफत से दूर किया जा रहा है। हमें कहा हम नहीं कर सकते, हमारा क्या काम है, हमें क्या जरूरत है। नहीं अजीजाने मोहतरम, कौन पढ़ेगा? इस मकतब के मानने वाले अगर नहजुल बलागा नहीं पढ़ेंगे, इस मकतब के मानने वाले अगर सहीफ़े सज्जादिया नहीं पढ़ेंगे, इस मकतब के मानने वाले अगर कुरान और तफसीर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? सही तफसीर किसके पास है? कुरान की। कुरान जिसे कुरान जब नेजों पे उठाया गया तो मेरे मौला ने क्या कहा था, मैं ना देखे कुरान हूं। ये सामने थे कुरान, अलबत्ता वो भी खाली डब्बे थे, कुरान नहीं था। नहीं फिर भी उन्होंने कहा कि मैं नाते के कुरान हूं, मुझे छोड़ रहे हो। महाराज अब अपने दिल पर हाथ रखें, जुम्मे का दिन था, गुजर गया, नाते के कुरान जो हमारे दरमियान में मौजूद है कितना मैंने उसे याद किया। कुरान सामित हमारे पास है, नातिक गैबत के पर्दे में है, सामित को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। खुतबे शाबानिया में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद भेजे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल खुदा ने क्या इरशाद फरमाया कि कुरान तिलावत करो। अब हमारे शुरू हो जाता है बाद से जो मैं मौलाना नजीब जहरी साहब किबला मौजूद नहीं है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है अभी ये खुतबे शाबानिया की तशरीह पर, और बहरहाल उन्होंने लुत्फ किया कि मुझे भेज दिया, तो उसमें से मैं चीज़ें नयाम में आपकी खिदमत में देता रहूँगा। कुरान हम हमारे यहाँ क्या चीज़ गलत राय है, माह रमज़ान में कुरान शुरू कर दिया तो पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। एक ये गलत कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि भाई पढ़ते नहीं है क्यों, वो पूरा पढ़ना पड़ जाएगा, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। कुरान सूरह मुज़म्मिल में खुद कह रहा है कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। भाई पूरा 12 पढ़ सकते हैं, पूरा 12 पढ़े, आधा 12 पढ़ सकते हैं, आधा 12 पढ़े, एक जूस पढ़ सकते हैं छोटा, एक क्वार्टर पढ़ सकते, क्वार्टर पढ़े, एक सफा पढ़ सकते हैं, एक सफा पढ़े। हदीस में है कि जो इस माह में एक आयत की तिलावत करेगा उसे पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। اب آپ جتنی آیتیں پڑھیں گے اتنے قرآن کا ثواب ہے. سورہ ہم پڑھی آپ نے 7 دفعہ قرآن کا ثواب مل گیا آپ کو. اب اس سے آسانی اور کیا ہے مجھے بتائیں. اب آپ بولے مولانا آپ خود ہی پڑھ لیا کریں, ہمیں ثواب بخشتے ہیں, میں یہی کر سکتا ہوں, میں آپ سب کو ثواب بخش دوں گا جو میں پڑھوں گا. میں خود بھی تو کچھ کروں گا عزیز علی محترم, کو تھوڑی سی تو ہل جل ہونی چاہیے نا, تھوڑا سا ٹائم نکال لیں آپ. اب رمضان میں ہمیں یہاں بڑی آسانی ہے آج کل, جیسے بعض آفس 1-8 بجے بند ہو جاتے ہیں, پھر شام کو کھلتے ہیں, پھر گیپ ہے, ہم خوش بہت ہیں, لیکن خوشی کس بات کی ہے؟ نیند پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو اس مہینے میں سوئے گا سونا بھی ثواب ہے, لیکن یہ سونا کہیں چاندی بھی نہ بدل جائے, اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا آدمی سوئے بھی صحیح, تھوڑا سا قرآن بھی پڑھے. تو کتنا اچھا ماحول ہو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے, اگر گھر والے کچن میں مصروف ہیں, آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ قرآن کھول لیں, پڑھ لیں, بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا مانویت ہے. حدیث میں عزیزان محترم, وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اہل آسمان کے لیے, اہل عرش کے لیے, جس میں ملائکہ بھی شامل ہیں, ان کے لیے یہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں, جیسے ہمارے لیے تاریکی میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی شہرت عرش پر ہو تو قرآن کی تلاوت کریں, مگر کیونکہ ہم مادیت میں اتنے گرے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں, کون پڑھے. اچھا ابھی قرآن رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں میسج بھی شروع ہو جاتے ہیں, بھائی قرآن پڑھنے کے علاوہ فکر بھی کرنی چاہیے, تدبر بھی کرنی چاہیے. وہ کہتا ہے میں پہلے پڑھ نہیں رہا تھا, فکر کون کرے گا, چلو بھائی یہ بھی نہیں ہو رہا ہم سے. نہیں ہے, دیکھیں قرآن کا دیکھنا ثواب ہے, قرآن کا سننا ثواب ہے, قرآن کا پڑھنا ثواب ہے, اور فکر تدبر تو اس کا اگلا مرحلہ ہے. لیکن آپ بسم اللہ تو کریں تھوڑی سی, آپ پہلے پڑھ لیں, آپ نہ فکر نہ کریں, فی الحال تدبر نہ کریں, آپ پڑھنا شروع کر دیں کم از کم, پڑھیں تو صحیح کم از کم. اب اس چکر میں بھائی ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں, ہم لوگ فکر کرنے والے لوگ ہیں قرآن پر, وہ اس چکر میں ہم پڑھ ہی نہیں رہے. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم, ماہ رمضان میں تلاوت کا الگ ثواب ہے. کچھ نہیں, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, موبائل آپ سب کے پاس ہے ماشاء اللہ, آپ اس میں لگا لیں, آدھے گھنٹے کے تو سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں آپ کے پورے قرآن کے پارے کی تلاوت ہے. وہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ کان میں لگا لیں, سنتے رہے گا اس کو. یعنی اتنی آسانی کے باوجود بھی اگر میں اس قرآن سے دور ہوں عزیزان محترم, اور یہ جیسے سامت قرآن ناطے کے قرآن ہے, تو یہ سامت امام ہے. جب میں سامت امام کے قریب نہیں جا رہا تو کل میں اصل امام کے قریب کیسے جاؤں گا؟ خود لمحہ فکریہ ہے کہ آج قرآن نہیں ہے میری زندگی میں, صلوات بھیجے محمد والا سینئر علماء آ جاتے ہیں, تھوڑی ہمیں ٹینشن بھی جاتی ہے کہ غلطی ہو گئی تو یہ بات میں پھر سائٹ پہ لے جائیں گے. بہرحال انشاءاللہ اللہ کرے غلطی نہ ہو, اور آپ لوگوں کو تو مسئلہ نہیں ہے, ہم کچھ بھی پڑھتے ہیں ٹینشن نہیں ہے, لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے, یہ نہ ہو یہ بات میں جا کے بولیں یہ کہاں سے پڑھا تھا میں نے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ دے کے ہم صحیح باتیں پڑھیں, تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں. صلی اللہ محمد آل محمد. تو عزیزان ہم پڑھنے کی عادت ڈالیں, آپ تھوڑا سا پڑھیں قرآن, کوشش کریں, دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے. اور قرآن کی جو تلاوت ہے وہ یہ سمجھ کے کریں گے کلام الہی ہے. آپ دنیا میں دیکھیں نا, دیکھیں دنیا کو آپ دیکھیں, یہ وہ کتاب ہے کہ جو دنیا کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, یہ وہ کتاب ہے جو کلام الہی ہے, اللہ کا کلام ہے. اور ظاہر اس کا یہ ہے, اس کے باطن تو کتنے کتنے پوشیدہ ہیں, اس چیز کے اثرات ہیں. صرف یہ نہیں ہے آپ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں, اس کے قرآن کی تلاوت کے آپ کے بدن کے اوپر اثرات ہیں, باڈی کے اوپر اثرات ہیں آپ کے اوپر. وہ چائنیز جاپنیز جس نے جو ریسرچ کی تھی, اس نے پانی کے اوپر ریسرچ کی, الفاظوں کو پانی سامنے رکھا اور الفاظ اس کے اطراف میں رکھے, برے الفاظ جو بھی عام معاشرے میں برے ہوتے ہیں, تو اس نے دیکھا کہ پانی کے مولیکیولز چینج ہو رہے ہیں اور ان کی شکلیں خراب ہو رہی ہیں. پھر اس نے اچھے لفظوں کو پانی کے پاس رکھا, جیسے محبت, ماں, یہ وہ یونیورسل ورڈ ہیں جو ہر جگہ اچھے لفظ ہیں. تو اس نے دیکھا کہ پانی کے مولیکیولز چینج ہو رہے ہیں, پھر اس نے پانی اپنے سامنے رکھا اور کئی لوگوں کو فون کیا, کہا کہ اپنے ذہن میں اس پانی کو رکھو اور اچھے لفظ سوچو. تو جب انہوں نے سوچنا شروع کیا تو پانی کے مولیکیول تبدیل ہونا شروع ہو گئے. یعنی دنیا کے کہ اندر آپ کی سوچوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا نہیں ہونا, ارے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا, نہیں ہوتا, کیونکہ آپ خود اپنے وجود سے اس نیگیٹو تھاٹ کو کریٹ کر رہے ہیں اور اسباب آپ کے سامنے بلاک ہو جاتے ہیں. لیکن وہی موٹیویشن فیکٹر آپ بولے نہیں ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, میں کوشش کروں گا, آپ کوشش کریں, خدا اسباب کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, کام ہو جاتا ہے. انسان طاقتور ہے. چھٹا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد اپنے ارادوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے. انسان کے ارادے کا بھی ہونے چاہیے. خیر اس نے دیکھا کہ یہ پانی کے مولیکیولز تبدیل ہو رہے ہیں, پھر اس نے دیکھا کہ سب سے بیسٹ پوزیشن پانی کے مولیکیولز کی کس وجہ سے ہے, تو اس نے جب چیک کیا ٹیسٹ کیا تو دیکھا کہ جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو پانی کے مولیکیول اپنی بیسٹ فارم میں آ جاتے ہیں. اب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے بدن میں 70% کیا ہے, پانی ہے. جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارے بدن میں مولیکیول کتنے بہترین ہو جائیں گے, چہرے پر کتنا نور آ جائے گا, زبان جھوٹ بولنا چھوڑ دے گی, غیبت کرنا چھوڑ دے گی, کان کے اوپر اثرات رکھتا ہے. یہی تو کمال ہے اسلام کا جانے وطن, وہ صرف آپ کے ظاہر کو نہیں صحیح کر رہا, وہ آپ کے باطن کو صحیح کر رہا ہے. اور یہی باتیں ہیں جو ٹریول کر کے جائے گا اس عالم کے اندر. ظاہر تو یہی ہڈیاں پوس سب ختم ہے تھوڑے دنوں کے اندر, وہاں تو کوئی اور نظام ہے, اس کو ہم صحیح کریں. دوسرا عمل تدبر کا ہے قرآن کا, کہ ہم فکر کریں جتنا موقع مل رہا ہے, ایک آیت کے بارے میں سوچیں کتنی بہترین ہے. بعض اوقات انسان پڑھتا ہے, انسان تلاوت قرآن پڑھتا ہے, خدا کلام کر رہا ہے اپنے بندے سے, گفتگو کر رہا ہے, آیات ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کی زندگی بالکل بالکل ایسا لگتا ہے کہ خدا اسی سے ہی بات کر رہا تھا. کتنی ایسی آیات آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ترجمہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے پروردگار کچھ کہنا چاہ رہا ہے. اور زندگی کے سارے مسائل چیزوں کا حل ہمیں بہترین طریقے سے قرآن دے رہا ہے. جہاں اگر ظاہر آیت ہم نہیں سمجھتے تو ہم اپنے مفسرین کو, اہل بیت نے جو تفسیر حدیث بیان کی ہیں ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں. اور ہماری کوشش تھی کہ بہرحال اگر وقت ملا تو, ہمارے کچھ دوست بہت زحمت کر رہے ہیں کہ تقریباً شاید 4-5 منٹ کے اندر ہر اس روز ایک پارے کا خلاصہ ہے. 4-5 منٹ میں کوشش کروں گا کل سے اگر توفیق ہوئی تو بیان کروں, تاکہ پتا ہو کہ پہلے بارے میں کیا ہے, دوسرے بارے میں کیا ہے, تیسرے بارے میں کیا ہے, یہ تھوڑا بہت ہمیں پتا ہونا چاہیے. زیادہ مطلب وہ ہیری پوٹر کی کتاب جب ریلیز ہوتی ہے لوگ لائنیں لگا کے خریدتے ہیں, اور وہ صرف تخیلاتی ناول ہے, اور وہ بھی اس میں شیطان پرستی ہے ساری, اور وہ لائن سے لگے ہوئے لوگ, لائن لگتی ہے یورپ میں کتاب خریدنے کے لیے. ہمارے یہاں بھی بڑا پوز مارا جاتا ہے, جو ہمارے یہاں بھی کچھ فیملی ہیں نا ہیری پوٹر شیلف میں رکھتے ہیں کہ نا ہمارے بچے ہیری پوٹر پڑھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے پڑھے, بری بات ہے اسٹوریز پڑھے, لیکن جو حقیقی کتاب ہے احسن القصص قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیان کیے, وہ ہم کتنا پڑھتے ہیں, کتنا ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, کتنا ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, قرآنی چیزوں کو بچوں کے لیے کتنا کیا ہم نے آج تک. اب جب مولانا کچھ بتا دے کہ یوں کرنی چاہیے, سٹوری بنانی چاہیے, اینیمیشن بنانی چاہیے, سب آ جاتے ہیں, مولانا صاحب پھر کب بنا رہے ہیں آپ؟ سارا کام مولوی نے کرنا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہمیں باتیں کرنی ہے, کل سارا کام مولانا کر لیں. مولانا اگر کچھ لے لیں 4 پیسے کھا گئے پیسے دے کر, مولانا صاحب کا کام یہی تھا پیسے. بھائی یہ کام پروفیشنل کا ہے, مولوی کا کام نہیں ہے یہ. مولانا صاحب بتا سکتے ہیں, آپ پروفیشنل کو ہائر کریں, آپ کام کرائیں, آپ بھی تو کوئی ذمہ داری لیں, ساری ذمہ داری ہم مولانا ہی لے لیں زندگی کی. نہیں انسان, ہر بندے کی ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر. امام وقت کو ہر بندہ چاہیے, ہر انسٹیٹیوشن کو بندہ چاہیے. اب آپ بولے میں تو مثلا نارمل سا آدمی ہوں, میرا کیا کام ہے امام, میں امام کی کیسے. وہ دیکھیں تہران میں موچی تھا کہ جس سے وقت کے امام نے کہا کہ اگر میں تمہیں ملنے نہ آؤں ہر ہفتے تو کیا ہوگا. موچی تھا, کہتا ہے مولا میں مر جاؤں گا. امام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس لیے ہر ہفتے ملنے آتا ہوں. موچی تھا, ایک موچی اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے تو ہم کیوں مایوس ہیں کہ ہم امام کے کوئی کام نہیں آ سکتے. عزیزان جمعہ کا دن ہے, ظہور کا متوقع دن ہے, کتنا میں پریشان ہوں وقت کے امام کے لیے. پروردگار سے حضرت موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، تجھ سے کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام گفتگو، تو کیا کوئی اور بھی گفتگو کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا ہاں ایک ایسی امت ہوگی موسیٰ کہ تم جو مجھ سے گفتگو کرتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان میں 70 حجابات ہیں، 70 حجاب ہیں جب تم مجھ سے گفتگو، لیکن ایک امت ایسی ہوگی کہ وہ افطار کے وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا اور وہ جو بھی دعا مانگیں گے مستجاب ہوگی۔
محمد والے محمد
کتنا بہترین موقع ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں پر اس امت کا روزے دار پہنچ رہا ہے، مگر ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جتنی جلدی مل جائے جتنا زیادہ کھا لیں، کھانا ساری زندگی کھانا ہے، اصل تو یہ مانوی کھانے ہیں، یہ کون کھائے گا، یہ نہیں ملنے پھر کہیں۔ کیا میں نے اس وقت، آج بارہ دوسرا روزہ تھا انشاءاللہ آئندہ روزے باقی ہیں ابھی، کیا میں اس وقت ظہور کی دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا؟ پہلی دعا ہماری ظہور امام کی ہونی چاہیے، کیوں؟ جب تک میری ساری دعاؤں، خواہشات، میری پرائیورٹیز، سب کچھ پر اگر وقت کا امام امپورٹنٹ ہوگا تو میں پھر کامیاب ہوں، ورنہ میں کامیاب۔ آپ کو بولا جائے جیسے فیری ٹیل میں ہوتا تھا نا کہ 3 دعائیں مانگو قبول ہو جائیں گی، تو میں پہلی کیا مانگوں؟ آپ اپنے آپ سے دل میں پوچھیں، میں آپ سے کیا، میں آپ کے سامنے تقدس ماں بھی تو نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو نہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ بولا آپ گھر مانگیں گے، گاڑی مانگیں گے، یا کوئی بہت بڑی نوکری مانگیں گے، یا بولیں گے یہ میرا کام ہو جائے وہ، لیکن میں انڈیویژل ہوں، میری ساری پریشانیاں فردی ہیں، لیکن ظہور کا ہو جانا عالم کی پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ یہاں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، کربلا کو ماننے والے خود غرض نہیں ہیں، کربلا سیکریفائس ہے، قربانی ہے، اظہار ہے، کربلا وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں اپنا کچھ نہیں، سب اللہ کا، سب خدا کا، جو امام ہے اس کے گرد گھومتے رہو، اور امام کے گرد کربلا والوں نے گھوم کر دکھایا، تیر کھا لیے، سب کھا لیے، مگر امام کو تیر نہیں لگنے دیے جب تک زندہ تھے۔ یہ کمال ہے، ساری زندگی اگر ہم اس درخواست کو سنتے رہے سنتے رہے اور اپنے وقت کے امام کے اوپر قربان نہ ہو پائیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیانِ محترم آغا بنایان کے جو بہت بڑے سکولر ہیں ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ مسام جی دعا کرتے ہیں کہ امام سے ظہور ہو جائے، امام کی زیارت ہو جائے، امام آ جائے، تو وہ کہتے ہیں مطلب امام کو دیکھ لیا، یعنی دیکھ رہا ہے امام کو، یعنی آپ سمجھتے ہیں امام کو میں دیکھ لوں، امام کو میری زیارت ہو جائے، میں امام کو مل لوں، یعنی پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنے گھر چلے جائیں گے آپ، یعنی کیا کریں گے آپ؟ آپ بولیں گے نہیں اچھا مولا میں نے آپ کو بس دیکھنا تھا، میں اب گھر جا رہا ہوں، میرے اپنے بہت سارے کام ہیں، میرا بزنس ہے، میرا اسکول ہے، میری یونیورسٹی ہے، یہ کریں گے؟ یا وہ کریں گے جو حضرت عقیل کے بھائیوں نے، حضرت مسلم کے بھائیوں نے شب عاشورہ کہا تھا، جب مولا نے کہا کہ چلے جاؤ تو کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں ترک تو کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بغیر خاک ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بغیر ہے، تو کیا ہم ریڈی ہیں امام زمانہ کے لیے کہ امام آ جائیں تو ہم امام کو دیکھ کے واپس چلے جائیں گے؟ جبکہ دعائے ندوہ میں پڑھتے ہیں کہ امام آئیں گے، ہم امام کے گرد گھومیں گے جب تک امام کامیاب نہیں ہو جاتے، کامیابی یعنی ظاہری کامیابی، یعنی جو ان کی حکومت ہے، جب تک وہ نہیں ہے میں امام کو کیسے چھوڑ کے جاؤں گا؟ یعنی میں جاؤں گا، میرے بچے رو رہے ہیں، میرا گھر رو رہا ہے، مولا تو کربلا میں بھی تو ایسے واقعات پیش آئے تھے، جو اپنے گھر اور خانوادے کے لیے گیا تو واپس نہیں آیا، پھر وہ کربلا آنے والے آئے، حبیب ابن مظاہر آئے، زہیر ابن کہن آیا، اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے، کیا میں یہ جو تقوی پرہیزگاری یہ روزے کس لیے ہیں عزیزان محترم؟ کتنا ثواب کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے تو ثواب ملے گا نا، آپ اپنے ایک کارڈ میں, ویزا کارڈ میں یا کریڈٹ کارڈ میں یا کسی ڈیبٹ کارڈ میں جو پیسے ڈالتے ہیں کہ میں فلانی جگہ جاؤں گا, کارڈ یوز کروں گا, لیکن وہاں اگر کارڈ کی مشین ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ اس کو, کارڈ کہاں سویپ کریں گے, کارڈ اپنا مشین ہی نہیں ہے وہاں پہ, تو آپ کارڈ میں جتنے پیسے ڈالتے رہے وہ بیکار ہے آپ کے لیے. تو جس جنت کی تمنا میں ثواب کما رہے ہیں, اگر جنت میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا تو کہاں لے کے جائیں گے ثواب. اور جنت جب تک نہیں ملنی جب تک سردار جنت راضی نہ ہو, اور جب تک حسین کا بیٹا حسین کا وارث زندہ ہے, عزیزان محترم زندگی کی کوئی اور تمنا نہیں ہونی چاہیے. میں کیسے تمنا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں وقت کے امام کے بغیر, متا ترانا میں کب دیکھوں گا آپ کو امام عزیزوں نے لیا, میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ پا, کتنا تڑپتا ہوں میں. ایک عالم دین نے واقعہ بیان کیا, یہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں, کوئی 50-60 سال پرانی بات انہوں نے بیان کی کہ خراسان مشہد سے وہ وہاں رہنے والا تھا, اور وہ کہتا میں ایک دن سامان لوڈ کر کے جا رہا تھا اور شدید سردی تھی, برف پڑ نہیں رہی تھی لیکن سردی ایسی تھی کہ انسان جم جائے. تو کہتا میں نکلا اور ہائی وے پر تو اچانک سے میرا جو ٹرک تھا وہ بند ہو گیا. اب میں باہر نکلا اور میں خود مکینک بھی تھا, مجھے سب پتا تھا, میں نے پوری کوشش کر لی جتنا میں جہاں ہو سکتا تھا کہ یہاں مسئلہ ہوگا یہاں مسئلہ, مگر ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا اور اتنی سردی تھی کہ میں اگر تھوڑی دیر باہر رہتا تو مجھے پتا تھا کہ میں مر جاؤں گا. اور جب میں نے دیکھا کہ اب غروب کے قریب ہو رہا ہے تو میں کچھ کروں, لیکن میں کیا کرتا, کہتا میں آ کر اندر بیٹھ گیا کہ کم از کم اندر پھر بھی تھوڑی سی تو گرمی ہے, لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نے غروب تک کچھ نہیں کیا تو آج رات کو میرا جنازہ ہے یہاں سے, اتنی سردی تھی اور مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے میں کہتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کے چہرے آنے لگے جنہیں میں خدا حافظ کر کر آیا تھا, اور یہ تھا کہ اب میں ان کو نہیں دیکھوں گا, اور اپنی بہت بہت ساری چیزیں مجھے زندگی کی یاد, ہمارے ساتھ بھی ہو تو زندگی میں انسان کہیں نہ کہیں پھنستا ہے ایسی مشکل میں کہ جہاں اسے اپنے اعمال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی یہ میری کوتاہی تھی. تو کہتے ہیں اس وقت مجھے میرے اعمال آنا شروع ہو گئے, میں نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتا تھا, کبھی رہ جاتی تھی کبھی دیر سے پڑھتا تھا, یہ میرے اندر ایک برائی تھی. اور ایک اور برائی تھی جو میرے اندر تھی, اس کا وہ عالم دین نے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ, یہ دو چیزیں میرے اندر کمزوریاں تھیں, تو میں نے وہیں پر وقت کے امام کو پکارا, یا امام زمان اغثنا میری مدد کیجیے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد اپنا یہ گناہ چھوڑ دوں گا اور نماز اول وقت پڑھوں گا. کہتے یہ میں نے ابھی کیا اور خدا کی بارگاہ میں بڑا گریا کہ خدا مجھے معاف کر مجھے اس چیز سے نکال, تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں پانا ہے, تو میں سمجھا کہ شاید کوئی اور ڈرائیور ہے جس کی اپنی بھی گاڑی واڑی کوئی خراب ہے. جیسے ہی آیا تو میں اس نے میرے شیشے کے پاس آ کر کہا کہ مجھے کہا کہ کیا ہو گیا, میں نے کہا کہ کہہ رہا ہے میں صحیح کرتا ہوں, کہہ رہا نہیں ہو, کہہ رہا نہیں میں کرتا ہوں تم سیلف کرو. کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس نے کچھ کیا تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا ٹرک سٹارٹ ہو گیا, وہ واپس آیا اور شیشے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا, تو میں نے کہا کہ بہت شکریہ چلو میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کی گاڑی بھی اگر مشکل ہو. کہتا ہے نہیں میری کوئی مشکل نہیں ہے. کہا نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے, آپ نے میری لیے مدد کی ہے تو میں کوئی نہ کوئی تو آپ کی مدد کروں, میرے پاس کچھ پیسے ویسے جو تھے میں نے کہا جو, تو کہنا نہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بس اس عہد پر قائم رہنا جو تم نے کیا ہے. کہہ رہا یہ میرا سننا تھا تو میرا بدن خشک ہوا اور میں اتنا بھی ادب نہ کر پایا کہ میں باہر نکلتا, لیکن جیسے ہی مجھے سمجھ میں آیا کہ میں باہر نکل کر پاؤں میں پڑ جاؤں جب تک وہ شخص غائب ہو چکا تھا.
محمد والے محمد صلی
اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. کہتا ہے پھر میں گھر گیا اپنے, میں نے گھر میں اپنے بچوں کو بیوی کو جمع کیا, کہا کہ دیکھو آج سے پہلے جو زندگی تھی وہ تھی, آج کے بعد زندگی بالکل تبدیل ہے. بیگم کو بولا اب تمہارا حجاب صحیح ہونا چاہیے، اگر تم کر سکتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری طرف سے تمہیں خدا حافظ. بچوں کو گھر والا تو گھر والوں بولے ہم تو پہلے سے اچھے تھے، تم خود اچھے نہیں ہو رہے تھے. پھر اپنے ایک دن کہتا ہے کہ میں اپنے جہاں وہ ٹرک لوڈ کرتا تھا تو وہاں پر اذان کا وقت ہوا تو میں نے بولا کہ بھائی نماز پڑھنے چلو، تو سب نے بولا کھانا کھانے چلو. کہتا ہے نہیں، تو سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا. لیکن میں نے کہا کہ بھرت کیونکہ نماز کا مذاق ہو رہا تھا تو میں نے انہیں واقعہ سنایا، سب نے مجھے معافی مانگی مجھ سے اور سب نے وہیں پر باجماعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد چلتے ہی کہا. عزیزان محترم، آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب امام کا ظہور ہوگا جو سوال امام سے کیے جائیں گے وہ میں جانتا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھے اور کسی مقام پر نہ پہنچے تو قیامت میں میرے گریبان کو پکڑے. صرف ایک کام، نماز. خوب جا رہا ہے جو ٹریول میں ہے، کہیں ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے کچھ ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں میرے پاس اپرچونیٹی ہے، موقع ہے، پڑھ سکتا ہوں اور بیٹھا ہوا ہوں، افطاری ہے، خوب پہلے نماز پڑھیں، ایک پڑھ لیں، سنتیں نہ پڑھیں، دوسری نماز بعد میں پڑھ لیں. لیکن اس بھوکے پیٹ جو مانویت سے پر آپ کا وجود ہے اس میں سجدہ کریں، اس کو، اس کا کہیں اور اجر ہے عزیزانو، کہیں اور لے کے جائے گا آپ کو. یعنی وہ آپ کا اہمیت دکھائے گا کہ تم نے لبیک کہا ہے حی علی الصلاح پر حی علی الفلاح پر، تم نے شکم کی طرف نہیں پڑھے ہو، تم سجدے کی طرف پڑھے ہو. یہی تو وہ سجدہ تھا جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی کربلا میں، اسی کا تو توحید کا تو مسئلہ تھا سارا. توحید کا انکار کر رہا تھا یزید بیٹھا ہوا، وہی کو کہہ رہا تھا کہ سب ڈھونگ ہے بنی ہاشم کا، مگر وہاں پر اسی گھرانے سے نکلا کہ جن کے گھرانوں پہ رسالتیں اتری ہوئی تھی، وہی گھر نکلا جس کے گھروں کے اطراف میں ملائکوں کا آنا جانا تھا، وہی شخص نکلا جو معدن رسالت تھے. انہوں نے دین کو بچایا، کون دین کے لیے اٹھا؟ کوئی نہیں اٹھا. اور اس کے ان کے ماننے والے اگر اپنی عبادتوں میں کوتاہی کریں ایسا، اور ہماری اپنی شرمندگی ہے، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مولا کائنات تب بھی مولا تھے جب 25 سال بیٹھے رہے، مولا کائنات تب بھی مولا ہی رہے جب وہ 4 سال حکومت پر رہے. مولا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو مولا انبیاء کا مولا ہے، انبیاء کو رسالت نہیں ملی جب تک نبوت انبیاء نے سب نے ولایت کا اقرار نہیں کیا، اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ لوگ نہ مانے یا نہ مانے. بات بات یہ کہ امت کے اپنے وفات کی بات تھی. امت اگر آج خود کامیاب ہونا چاہتی ہے اپنے وقت کے امام کو مانے، اور یہ مشترک ہے سارے جتنے زندہ ادیان ہیں ان سب میں یہ چیز مشترک کامن ہے کہ ایک شخص کا انتظار کیا جا رہا ہے، ایک ہی شخص ہے، خصوصیات ایک ہی ہیں، کسی نے کم بیان کیا کسی نے زیادہ بیان کیا. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے مکتب میں اس شخص کی خصوصیات کے علاوہ اس کا شجرہ، اس کا نسب، اس کا نام، سب کچھ ہمارے پاس ہے. خوش قسمت ہیں ہم لوگ. یہ آپ دعائیں تھے اپنے ابا اجداد کو کہ انہوں نے نیکیاں کی تھیں جو آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ ان کی نیکیوں کا سبب ہے. میری کون سی نیکیاں ہیں؟ یہ ان کی نیکیاں ہیں کہ جن کے سلبوں میں میں آیا ہوں یہاں تک. عزیزان محترم، اس موقع کو ضائع نہیں کریں. حق پر زندہ رہنا اور مر جانا کمال ہے. میں پہلے ایسا تھا، میں پہلے ویسا جیسا بھی تھا، ابھی کیسا ہوں، یہ مہم ہے. تو ہم بہرحال اپنے اس وقت کے امام کے لیے بڑا سا ٹائم، یہ سب نمازیں روزے دعائیں سب کس کے لیے؟ امام کے لیے. مولا آپ کے لیے ہے، کچھ نہیں ہے میری زندگی میں اگر آپ نہیں ہیں. اور اگر آپ ہیں تو چاہے پوری دنیا میری دشمن بن جائے، میرے لیے سب کچھ ہے. یہی تو کربلا، یہی تو کمال ہے جانے والا کربلا، کہ سب چھوڑ جاتے، تھوڑے سے رہے امام کے پاس. اور تھوڑے سے کتنے تھے؟ ایسے رہے کہ آج ہم ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں. آج یہ شہدائے کربلا کا راستہ ہمارے لیے زندگی کی حقیقت کا راستہ ہے, یہی راستہ ہے, یہی راستہ, یہی ماتم, یہی آزاداری. یہ نہ ہو تو آج ہم کہاں ہوتے؟ یہ تو خدا نے توفیق دی ہے کہ ہمیں اس در سے جوڑ کے رکھا ہے عزیزان ماتم. یہ وہ در ہے کہ جو یہاں پہ بھی بچائے گا وہاں پہ بھی بچائے گا. یہی کمال ہے کہ ہم ان دروں پر اس تواضع کے ساتھ جائیں جیسے لوگ آئے تھے. حبیب ابن مظاہر کو جب خط ملا ہے مولا کا, تو حبیب کے خط پہ کچھ لائنیں تھیں خالی, طولانی خط نہیں تھا. سلام ایک تو امام نے کیا, فقی کہہ کر پکارا حبیب ابن مظاہر کو اور کہا کہ ہم کربلا میں ہیں, ہم سے آ کر جڑ جاؤ, بیوست ہو جاؤ, اس کا اجر تمہیں رسول خدا دیں گے. عجیب, تمہیں کہا میں دوں گا, یہ نہیں کہا, کہا رسول تمہیں اس کا اجر دیں گے. حبیب ایسا ہو گیا جیسے آگ لگ گئی حبیب کے اندر, حبیب صبر نہیں کر پا رہا. میں اور آپ عزیزان محترم ہم اس کو درک نہیں کر سکتے کربلا, اسی لیے تو کہا جاتی ہے کہ پر معنی خیز بیان ہو ممبر سے تاکہ روحِ کربلا پہچانے روحِ کربلا کیا ہے. یعنی ہر شخص کربلا میں اپنی جان کے لیے تیار تھا, میں پہلے دوں گا, وہ کہتا ہے میں پہلے دوں گا, اور یہ میری زندگی میں اگر نہیں آ پا رہا تو میں کربلا نہیں صحیح سمجھ رہا. حبیب ابن مظاہر نہیں رک پایا, نکل گیا, اپنے غلام کو بولا جاؤ سواری لے کر شہر سے باہر کھڑے ہو. شہر میں پہرے تھے, سختیاں تھیں, باہر گئے, جا کے غلام کو بولا جاؤ واپس جاؤ. غلام بھی غلام تھے, عجیب غلام تھے, کہتے ہیں مولا ساری زندگی اپنے حبیب ابن مظاہر کو, کہ وہ عقا تھے ان کو, کہا مولا ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے, اب جب کچھ حاصل کرنے کا وقت آیا تو آپ کہہ رہے چلے جا. عجیب ہے جو میں نے سنا, راوی بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کہ ہم نے بیان کرنے والوں نے اس کو بیان کیا کہ سواری ایک ہی تھی اور دو سوار تھے, کبھی حبیب سواری پر ہوتے تھے غلام دوڑتا جاتا تھا, کبھی غلام سواری پر ہوتا تھا حبیب دوڑتا چلا جاتا. عجیب عشق تھا کربلا میں, یعنی منتظر تھے کہ کب پہنچیں گے امام تک, اور جب پہنچے ہیں عزیزان محترم تو ایک عجیب دھواں اٹھتا ہوا, دھول اٹھتی بھی نظر آئی, اور جب حبیب پہنچے ہیں تو خیموں کے اندر جب آئی کہ کیا سر و صدا آ رہی ہے, تو بی بی کو بتایا گیا کہ حبیب آئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بی بی نے جا کر کہا کہ میرا سلام حبیب تک پہنچا دے. جب حبیب کو یہ پیغام ملا کہ سید ذاتی نے آپ کو سلام پہنچایا, حبیب نے خاک اٹھائی اور اپنے سر پر ماری کہ کیا وقت آ گیا ہے, ارے اہل حرم اب ہم کو سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں عزیزان محترم وقت ایسا ہی آ گیا تھا, ایک ایک شخص جو پیوست ہوتا تھا اہل حرم کو بڑی امید ہوتی تھی, ادھر لشکروں میں ہزاروں کی تعداد تھی, ادھر کوئی ایک بھی آتا تھا تو اہل حرم بڑے خوش آتے تھے. بی بی شاید یہی سوچتی تھی کیا میرے بھائی کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے, کیا میرے بھائی کا کوئی مددگار نہیں آ رہا. آزادارن محترم نہ جانے کس طرح کی جنگیں ہوئی یہ شب عاشورا, صحابی کہنے لگے کہ دیکھو پہلے اپنی جانے دینا, کہیں اہل حرم میں بنی ہاشم میں کوئی نہ جائے, وہاں میرا مولا عباس خیموں میں بنی ہاشم کو بٹھا کر کہتا ہے, فرماتے تھے کہ دیکھو یہ ہم نے ان کو مہمان بلایا ہے, کہیں یہ ہم سے پہلے نہ چلے جائیں. عجیب خیموں کے اندر ہر ماں اپنے بچے کو کہتے ہی ہے دیکھو بیٹا کل کہیں دیر نہ کر دینا, کہیں قربانی میں دیر نہ کر دینا. آزاداران محترم یہی شب عاشورا کا حال تھا, روز عاشورا آیا اور پھر میں جمعے کا دن ہے کچھ جملے وقت کے امام کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. جب دن گزر گیا روز عاشورا گزر گئی, شام غریبا آئی, کتنی مشکل ہے, ہم تو روز عاشورا اپنا غم سمیٹ کر چلے جاتے ہیں لیکن اہل حرم کے لیے غم شام غریبا سے شروع ہوا. اب میری ایک بیوی ایک بچی کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی مقتل پہنچی ہے, تو دیکھا ایک تن سے سر جدا بدن پر بچی لیٹی ہوئی سو رہی ہے. بیوی نے جا کر بچی کو اٹھایا, کہا بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا یہ تمہارے بابا کا بدن ہے؟ کہا کہ میں پپی جان میں اپنے بابا کو آوازیں دے رہی تھی مقتل میں, ایک اس
بدن سے ہاتھ بلند ہوئے، کہا الیہ الیہ، ارے بیٹی ہمارے طرف آ جاؤ، ارے میرے وقت کا امام زیارت عنایہ میں کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اپنی رنگت بدلتے رہے۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان اپنی مشکلات اور اپنی کامیابی کے لیے لڑ رہے ہیں، پروردگار انہیں جلد سے جلد کامیابی عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو پروردگار انہیں ہدایت فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار جو بھی جہاں بھی عزاداری مجلس ماتم ہو رہا ہے، درس ہو رہے ہیں، ایام ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، پروردگار ان سب جگہوں کی، ان سب مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جو بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، انتظامیہ ہو، کوئی بھی لوگ ہیں، سیکورٹی ہے، جہاں بھی ہیں، ان سب کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرما۔ جو بھی پریشان حال ہیں، خاص طور پہ حاضرین مجلس لوگ ہیں، پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو اہل بیت کے صدقے میں دور فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، کچھ کینسر کے ہیں، کچھ لیور پلانٹ کے ہیں، کچھ کوما میں ہیں، پروردگار ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں انہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں پروردگار ان کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما، اور جن کو اللہ نے اولاد دی انہیں صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج بیت اللہ، مدینہ، مکہ، خانہ کعبہ، اس کے علاوہ عراق اور جو ہے وہ باقی زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اس سال شب قدر میں ہمارا جو رزق پروردگار تو لکھ، ہمارے لیے ان اچھے مقامات کی زیارت کی توفیق جو ہے وہ ہمارے نصاب میں لکھی جائے۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ان ایام میں ہو رہی ہے تو پروردگار خود ہی ہماری رہنمائی فرما۔ ہماری اس قلیل سی عبادت کو جو ہم ایام میں روزہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے اس مہینے کو ہمارے دوسرے مہینوں سے بہتر قرار دے۔ پروردگار دنیا میں امن و ایمان قائم رکھ اس مہینے کے صدقے میں، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ بہتر طریقے سے تیری عبادت کر سکے۔ اللہم ارزقنا زیارۃ الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ آخر میں ایک اور دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام مراجع، تمام شہداء، خاص طور پر استاد سید جعفر کو، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، اور ایک خاتون کا جو سبت فاطمہ جن کا بھی ریسنٹلی انتقال ہو، ان سب کے روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔